لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. حاضرين محترم، مختلف مقامات سے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، گزشتہ دو تین جمعوں سے موت اور ما بعد الموت کے سلسلے میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے. پچھلے جمعے کو جو بات میں نے آخر میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ جس طرح آج ہم بحالت ہوش و حواس ہیں، ہمارا ہوش قائم و دائم ہے، تو قبر میں بھی ہمارا ہوش و حواس، ہماری عقل ٹھکانے سے رہے گی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم عقل کے ساتھ رہو گے اور ہوش و حواس کے ساتھ رہو گے. تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر کوئی فکر کی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ جب سوال و جواب کریں گے اور الحمدللہ ہم عالم ہوش میں رہے تو پھر انہیں جواب دے لیں گے، پھر فکر کی بات نہیں. تو بلا شک و شبہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، گویا ایک عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اہل ایمان کے بارے میں آپ سن چکے کہ مومن کے ساتھ فرشتے کیا معاملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا معاملہ نمٹا دیا، جس کے نتیجے میں وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ اللہ جلد از جلد قیامت قائم فرما تاکہ میں اصلی مقام یعنی جنت میں پہنچ جاؤں. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، تو وہ بھی معاملے کو سمجھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس قیامت قائم نہ فرما، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آج جو کچھ میں بھگت رہا ہوں کل قیامت کے دن اس سے زیادہ بھگتنا ہوگا. حدیث شریف میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جب مومن آدمی قبر میں آ جاتا ہے، داخل کر دیا جاتا ہے اور منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں پہلے کہ کس طرح اہل ایمان کی روح پہلے آسمانوں پر جاتی ہے اللہ کے حضور اور پھر وہاں سے کتاب علیین میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور جسم میں واپس اس روح کو کہا جاتا ہے کہ پہنچا دو. چنانچہ وہ روح اپنے جسم میں واپس آتی ہے اور اس مومن کو منکر نکیر اٹھا کر بٹھاتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو آپ سن چکے پہلے. ایک اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ منکر نکیر اس سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول. تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ تو ایسا ہی جواب دے گا. چنانچہ اس کی قبر حد نظر تک وسیع کر دی جاتی اور منور بھی کر دی جاتی، روشن ہو جاتی، اور پھر اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس طرح سو جا جیسا کہ دلہن سوتی، جسے سے اس کا دولہا ہی جگا سکتا ہے اور کوئی نہیں، لہذا قیامت تک اب تو سوتا رہے یہاں پر. تو وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ذرا ہٹو، مجھے جانے دو تاکہ اپنے گھر والوں کو میں خوشخبری سنا سکوں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آنے کے بعد جانے کا قانون نہیں ہے، جو آ گیا وہ آ گیا اور یہاں کی کوئی خبر باہر نہیں جاتی. اس لیے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں بتلائی ہیں، ان باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، اس کی اور کوئی صورت نہیں. اور بہت زیادہ کوئی بے چین ہو تو مر کے دیکھ لو، اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ پہلے سے پتہ چل جائے کیا ہونا ہے. سب سے اصل بات تو یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں اس پر ہم یقین کریں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، ورنہ پھر دوسری صورت تو موت ہی ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے غالباً ایک واقعہ لکھا اس طرح سے کہ بزرگ آدمی تھے، ان کے مریدین اکثر یہ کہا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھئی جو جاتا ہے اس کی خبر ہی نہیں آتی، کوئی صورت ایسی ہوتی کہ مرنے والا ہمیں جا کر اطلاع دے دیتا کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے. یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی طالب علم امتحان دے کے آتا ہے نا تو باہر بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں بھی کیا پوچھا تھا، کیا کیا سوال پوچھے تھے. عام طور پر پوچھتے ہیں بھئی کیا پوچھا، تو اس لیے ممتحن بھی کہتے ہیں کہ خبردار کوئی بتائے نہیں کسی کو بھئی، لیکن اس کے باوجود بعض طلبہ بتا دیتے ہیں. وہی سوال پھر اس طالب علم سے پوچھ لیا جاتا تو اسے آسان ہو جاتا ہے پھر معاملہ. لیکن اللہ رب العزت تو بہرحال جانتے ہیں سب معاملات کو. تو اسی طرح سے قبر میں سوال و جواب ہوں گے، اور اس کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ کیا معاملات ہیں یقیناً کسی کو علم نہیں. بہرحال اس بزرگ سے انہوں نے کہا کہ بھئی جو جاتا ہے اس کی کوئی خبر ہی نہیں آتی، تو کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ جانے والا ہمیں کوئی اطلاع دے دیتا تاکہ ہمارا یقین ایمان اور بڑھ جاتا اور زیادہ ہم تیاریاں کرتے مرنے کی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو جاتا ہے وہاں سے پھر اس کی خبر نہیں آتی کہ کہاں چلا گیا، کیا ہوا معاملہ اس کے ساتھ، اچھا معاملہ ہوا یا برا معاملہ ہوا. البتہ انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم ایسا کرنا کہ بھئی قلم کاغذ اندر رکھ دینا میرے قبر میں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کوئی خاص معاملہ میرے سے فرمائیں تو میں وہاں کے حالات لکھ کر تمہیں بھیج سکوں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے عقیدت مندوں نے یہی کیا کہ سادہ کاغذ اور ایک قلم قبر میں رکھ دیا، اور انہوں نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ وہ دوسرے دن آ کے اٹھا لینا کاغذ وغیرہ جو بھی. اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، بعض اوقات بعض معاملات دکھا دیتے ہیں. بہرحال دوسرے دن جب وہ لوگ گئے قبر پر تو دیکھا کہ قلم کاغذ اوپر رکھا ہوا، تو بڑے خوش ہوئے کہ لو بھائی آج پتہ چل گیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اب انہوں نے جلدی سے جا کے کاغذ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہاں کے حالات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، سننے سے تعلق نہیں، بتائے جانے سے تعلق نہیں رکھتے. یعنی گویا انہوں نے بھی بس اس حد تک تو پتہ چل گیا تاکہ تنبیہ بھی ہو جائے، یہ بتایا کہ یہاں کے تعلقات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بتائے نہیں جا سکتے. تو بہرحال جو قبر میں جاتا ہے تو قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے. ہمارے پاس تو الحمدللہ ہمیں یقین کی دولت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ہونی بھی چاہیے ایک مسلمان کو کہ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. بات ذہن میں آتی ہے کہ کیوں اس چیز کو پوشیدہ رکھا گیا. اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کوئی آواز سن لیتا تو بچ جاتا گناہوں سے، تو بھائی پھر امتحان کیا ہوتا؟ پھر تو آپ دیکھ بھال کر ایمان لائے نا، اور ہم تو یومنون بالغیب ہے، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. سودا تو اسی اللہ رب العزت کے ہاں تو قدر و قیمت اسی کی ہے جو بن دیکھے مان لے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان بھی لاتے ہیں اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہی حق ہے وہی سچ ہے بس. تو ہم تو آمنا بالغیب، یومنون بالغیب پر اللہ تعالیٰ تعریف فرمائی اہل ایمان کی، الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آگے ان کی تعریف ہے اہل ایمان کی. لیکن سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ھدی للمتقین الذین یومنون بالغیب. متقین کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھ کر نہیں، ہارون رشید کی بیوی نے سودا کیا تھا جنت میں محل کا، تو بغیر دیکھے کیا تھا. ایک مجذوب کہہ رہا تھا کہ بھئی اتنے پیسے دے دو اور جنت میں محل لے لو. اس نے جلدی سے پیسے دیے، اس نے پرچی دے دی کہ ٹھیک ہے بھئی جنت میں محل مل گیا. اس کے بعد رات کو خواب میں غالباً ہارون رشید نے دیکھا کہ بھئی ایک محل ہے بڑا خوبصورت. ہارون رشید کے سامنے بھی معاملہ پیش آیا تھا لیکن اس نے نہیں خریدا. اور بعد میں پھر جب رات کو خواب میں دیکھا کہ محل ہے، جب داخل انہوں نے کہا کہ بھی تمہارا نہیں ہے، تمہاری بیوی کا، اس لیے یہاں جا نہیں سکتے اس کی اجازت کے بغیر. اب صبح اٹھ کے ان مجذوب کے پاس گئے، کہا کہ بھی ایک محل مجھے بھی، مجھے بھی دے دو پرچی. کہا بھائی دیکھ کر سودا نہیں ہوتا، اب تو تم دیکھ چکے، تمہاری بیوی نے جو سودا کیا بغیر دیکھے کیا، اب تم تو دیکھ چکے ہو، دیکھنے کے بعد پھر کیا. اس لیے بغیر دیکھے کا معاملہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، رزق دیتا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، آگے فرمائے لہم مغفرت و اجر کبیر، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر، بے انتہا اجر اللہ کے پاس. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید نے فرمایا کہ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسر، جب ہمارا عذاب دیکھ لیں گے پھر ان کو ایمان نفع نہیں دے گا. بھائی آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے ان چیزوں. اصل تو یہ قرآن مجید پر ہم ایمان جب الحمدللہ رکھتے ہیں تو ایک ایک بات پر، لیکن چونکہ ہم قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتے صحیح معنی میں، تو جو قرآن مجید کہہ رہا ہے تو وہ تو بات کی بات، وہ تو سمجھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے تو ہمیں آئے گا. اس لیے ان مقامات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جہاں سے آپ کو آسانی کے ساتھ یہ باتیں معلوم ہو سکیں. فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پھر ایمان نفع نہیں دے گا. کب؟ جب موت کے فرشتے دیکھ لے آدمی، جب عذاب دیکھ لے. فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، واللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اعلم وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور فساد پھیلاتا تھا زمین میں، اب تو تجھے پتا چل گیا کہ اب تو تباہ ہو رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، اس لیے اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں. اس لیے اس وقت تک ایمان قابل قبول ہے جب تک کہ موت کے فرشتے آدمی نہیں دیکھ لیتا، لیکن جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، جب وہاں کے حالات سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اس کے بعد پھر ایمان نفع نہیں دیتا، پھر فائدہ نہیں پہنچاتا. اس سے پہلے پہلے توبہ آدمی کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے مانگ لے، موت کے غرغرے آنے سے پہلے پہلے، تو انشاءاللہ اس وقت تک تو یقین ہے کہ توبہ کر لے گا تو اللہ سب کچھ معاف فرما دیں گے. لیکن موت کا غرغرہ جب طاری ہو جائے اور جو بالکل آخری وقت ہے وہ وقت آ جائے اور موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں انسان کو آخری وقت میں، پھر ایمان کام نہیں دیتے. تو بات ساری وہی ہے کہ ایمان بالغیب اصل چیز. تو اگر اللہ رب العزت یہ قبر کے عذاب لوگوں کو سنوانا شروع کر دیتے، بعض لوگوں کو بعض موقعوں پر بعض زمانوں میں ایسا ہوا کہ انہیں نظر بھی آیا، لیکن اسے عبرت کے لیے اکا دکا واقعات ایسے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے اور لوگ ایمان لے آئیں، لوگ ڈر جائیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس کی ہمیں خبریں دی ہیں اور اطلاع دی ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں سوائے جنات اور انسانوں کے سب لوگ سنتے ہیں، سب حیوانات سنتے ہیں، اور اگر تم سننے لگو تو پھر اپنے فرشتوں کو دفنانا چھوڑ دو. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے روایت میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میت کو لے کر چلتے ہیں اور اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میری بربادی، کیونکہ اعمال تو اچھے ہیں نہیں اور اسے پتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، موت کے وقت ہو بھی چکا کچھ معاملہ. اب وہ چیختا چلاتا ہے لیکن اس کے چیخنے چلانے کو کوئی اور نہیں سن سکتا. اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار احباب یہ سب آوازیں چیخنے چلانا سن رہے ہوں تو کوئی تو دفن کرنا پسند کرے گا یا خوف کے مارے چھوڑ کے بھاگ جائے گا؟ ہمارے ہاں تو خوف کا یہ عالم ہے، بےچارا کل تک اس سے جس سے باپ سے لپٹتے تھے چپٹتے تھے، ماں سے لپٹتے چپٹتے تھے، جس بیوی سے پیار کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اس کے استعمال کی چیزوں کو ہاتھ بھی لگانے سے ڈرتے ہیں. جس برتن سے نہلا دیا اب اس برتن کو توڑ دو بھائی، یہ فلاں کام کر دو، لیکن اتنی بات عقل ہمارے پاس ہے کہ قیمتی چیزیں نہیں توڑتے، پتھر وتھر کی مٹی کی چیزیں توڑ دیتے ہیں، چوڑیاں توڑ دیتے ہیں، کانچ کی ہوں تو سونے کی ہوں تو نکال کے رکھ لیتے ہیں، وہ نہیں توڑتے، لیکن کانچ وانچ کی چوڑی ہو تو وہ کہتے ہیں ابھی توڑ دو. ایسے ہی جیسے تازیے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کر کے شہید کر دیا جی، دریا میں پھینک دیا، لیکن جتنی قیمتی چیزیں وہ سب رکھ لیتے ہیں، وہ نہیں پھینکتے، وہ شہید نہیں کرتے. اس میں چاہے بڑے قیمتی قسم کے فروٹ والے ہار لگے ہوئے ہوں، نوٹوں کے ہار ہوں، اور اسی طریقے سے جو بھی ہوں، تو یہ عقل تو شیطان سکھاتا ہے نا، یہ چیزیں رکھ لیتے ہیں، باقی سب شہید، بانس، بلیاں، پنیاں سب اٹھا کے دریا برد کر دیا جناب. بس کرنا ہی ہے تو سارے پھینکو تاکہ مکمل شہادت ہو جائے اس کی، لیکن مکمل شہادت نہیں. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. اصل میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں بہت کچھ بتلایا ہے. ایک تو یہ کہ مومن سے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا جیسے دلہن سوتی، آرام سے سو جا. اب جہاں تک گھر والوں کو اطلاع دینے کا تعلق ہے تو بھائی اس کا وقت گزر گیا. یہ ایسی بات ہے کہ کوئی آ کر جاتا نہیں واپس، اس لیے اب جانے کا قانون نہیں ہے، یہیں رہو، پھر وہ وہیں رہتا ہے، اور اب وہیں سے پھر قیامت کے دن انشاءاللہ اٹھایا جائے گا. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو زمین اور آسمان روتے ہیں اس کے موت پر. حدیث میں آتا ہے کہ دو دروازے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں آسمان سے، ایک دروازے سے رزق اترتا ہے، ایک دروازے سے اعمال اوپر چڑھتے ہیں. جب انتقال ہو جاتا ہے مومن آدمی کا، یہ دونوں دروازے روتے ہیں، کیونکہ اب اعمال چڑھنا بھی بند ہو گئے، رزق اترنا بھی ختم ہو گیا. تو اس کی موت پر کیونکہ مومن تھا وہ، اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ روتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جب مومن آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال پر زمین 40 دن روتی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قبرستان کا ہر حصہ اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، روشن کر لیتا ہے مومن کی آمد پر. ہر حصہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن مجھ میں دفن ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیے اہل ایمان کی کیا قدر و قیمت. آج چاہے کوئی ان کی قدر و قیمت جانے نہ جانے، انہیں جو ہے وہ جو مرضی چاہے کہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے. تو اس سے پہلے ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. آج ہم نوٹوں کی قدر تو کرتے ہیں، ریال کی قدر کریں گے، ڈالر کی کریں گے، لیکن اعمال کی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ اس دنیا کی یہ کرنسی نہیں ہے. لیکن جس دنیا کی وہ کرنسی ہے وہاں تو قدر و قیمت ہوگی اس کی بھائی. یہاں اگر نوٹ چلتے ہیں، ریال چلتے ہیں، تو وہاں اعمال چلیں گے، اعمال اچھے ہوں گے، خوب چلیں گے، نہیں ہوں گے تو برا بدلہ اس کو ملے گا، اس کا بدترین سزا ملے گی. اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم آخرت کی کرنسی بھی جمع کریں. جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ایک دن جانا ہے، ارے بھائی اگر کسی کو مہینے، دو مہینے، چار مہینے بعد پتا ہے کہ امریکہ جاؤں گا یا کسی اور ملک میں جانا ہے، وہاں کی کرنسی جمع کرتے ہیں کہ نہیں، لے کے رکھ لیتے ہیں تاکہ بھائی این موقع پر تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. جب دیکھا کہ ریٹ سستا ہے لیتے رہو تاکہ جب جائیں گے تو ہمارے پاس رہے. بعض لوگ جو حج اور عمرے پر جاتے ہیں ان کا تو عام طور پر یہ معمول ہوتا ہے کہ ریال خرچ نہیں کرتے، وہ ڈالر خرچ نہیں کرتے، وہ رکھ لو، آئندہ جب عمرے پہ جائیں گے پھر کام آئیں گے، کیونکہ ابھی سستے خریدے میں ممکن ہے بعد میں پھر اور مہنگے ہو جائیں. تو اسی طریقے سے اعمال کو جمع کرو، نیکیاں جمع کرو، یہ نیکیاں ہمارے کل کام آئیں گی. آج تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن کل پتہ چلے گا. اور ایک آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت ثابت قدم رکھیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. بالقول الثابت، ایسے پختہ کلمے کے ذریعے سے، اور وہ کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کا ایمان یہاں پر پختہ ہو، جس کا ایمان یہاں پختہ ہو، تو جب قبر میں جائے گا تو بھی انشاءاللہ بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کے ساتھ اس کو ثابت قدم رکھیں. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی ناکام نہیں ہوگا، لیکن اسی وقت جب ہمارا ایمان اس کلمے پر مضبوط ہو، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. قوی ترین جتنا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی اللہ رب العزت ہمیں اس کلمے کے ساتھ، ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوتا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے فوائد بھی ہمیں عطا فرمائیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے مجھے خوفناک آواز قبر کے عذاب کا بتلایا ہے، اور اسی طرح سے جب سے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر یہ سب معاملات ہوں گے، قبر جو ہے وہ کافروں کو بھیجے گی، تو اطمینان و سکون جاتا رہا. وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دیا، وہاں تو یہ تھا کہ جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور صحابہ کرام اس پر ایمان و اعتقاد اور یقین رکھتے تھے کہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے بتایا ہے اطمینان و سکون نہیں ہے، بے چینی ہے. فرمایا عائشہ فکر مت کرو، یہ معاملات اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہوں گے. ایمان والوں کے لیے تو قبر دبائے گی انہیں بھی، لیکن اس طرح سے اس کا دبانا ایسا ہوگا جیسے ماں اپنے بچے کا سر دباتی، ماں اپنے بیٹے کا جیسے سر دباتی ہے محبت سے، پیار سے، آہستہ آہستہ، جس سے اس بچے کو سکون ملتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ قبر اہل ایمان کے لیے ماں کی گود ثابت ہوگی. اور جہاں تک وہ سخت آواز ہے تو وہ سخت آواز بھی اہل ایمان کے لیے سریلی آواز ہو جائے گی. جس طریقے سے کوئی سریلی آواز کانوں میں آتی ہے تو بعض اوقات نیند آنے لگتی ہے، خوشگوار معلوم ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ آواز بھی اہل ایمان کے لیے خوخار آواز نہیں ہوگی، وہ تباہ کن نہیں ہوگی، بلکہ یہ معاملہ تو کافروں کے ساتھ ہوگا. اب اہل ایمان میں وہ ہے جو باعمل ہو، جو بے عمل ہوگا یقیناً اپنی بدعمالی کی سزا تو بھگتے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو اسے کون روکنے والا ہے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے ہے، ایک یہودی عورت آئی اور اس نے حضرت عائشہ کو غالباً یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر کا عذاب بھی ہوتا؟ فرمایا کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے اگرچہ تمہیں معلوم ہو نہ ہو. بلکہ بعض بزرگوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس اگر چند آدمی سوئے ہوئے ہوں اور ایک آدمی خواب میں کہیں لندن کی سیر کر رہا ہو، تو کہیں عمرہ کر رہا ہو، تو کہیں کہیں اور گھوم پھر رہا ہو، تو ہم جو بیٹھے ہوئے اس کے پاس ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کوئی کہاں گھوم رہا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. حتیٰ کہ اگر خواب میں اس کی کوئی پٹائی کر رہا ہو، اس کو جیل خانے میں بند کیے کر رکھا ہو، یا وہ شیر سے جنگ کر رہا ہو، تو کیا اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس وقت شیر سے جنگ کر رہا ہے؟ فرمایا اسی طریقے سے مردہ بھی سامنے ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. چاہے کوئی قبر میں دفنائے، چاہے کوئی پانی میں بہا دے، کوئی جلا کر اڑا دے، کچھ بھی کر لو، مرنے کے بعد عالم برزخ شروع، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. تو جس طریقے سے سوئے ہوئے آدمی نہ جانے کہاں کہاں گھومتا ہے، وہ جب اٹھتا ہے تبھی بتاتا ہے کہ اوہ میں نے خواب دیکھا تھا، وہ اس وقت میں فلاں جگہ جو ہے وہ جا رہا تھا، اڑ رہا تھا، یا طیارے میں سفر کر رہا تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا وہی پڑا ہوا. تو اسی طریقے سے عذاب قبر ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تو کھودتے ہیں قبر تو اس میں ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں. تو اس لیے بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیکھو بھائی وہاں کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے. جس طریقے سے یہ عالم دنیا ہے وہ عالم عالم برزخ کہلاتا ہے، اور برزخ کا مطلب ہی آڑ کے ہوتے ہیں، پردے کے ہوتے ہیں، جو چیز دنیا اور آخرت سے آڑ میں ہو، مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ ہے جس کا احوال کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا، ہماری آنکھوں سے وہ پردے میں. اس لیے وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس پر جو کچھ گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ ہی سنوا دیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ہر آدمی سن نہیں سکتا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں پر، یعنی جو کافر ہیں یا شرک کرتے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ چاہیں، 199 اژدہے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک اژدہا بھی ایسا ہے کہ اگر وہ دنیا میں اپنی فنکار مار دے یا زہر ٹپکا دے تو گھاس کا کوئی گھاس پیدا نہ ہو وہاں اس حصے پر. اور آج کل جو بمباریاں ہو رہی ہیں تو جس قسم کے کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں تو آدمی خوب سمجھ سکتا ہے ان مثالوں کو. اب واضح طور پر پہلے شاید سمجھ میں نہ آتی ہوں، لیکن اب تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے مقامات جاپان میں جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو بم گرائے گئے تھے ایٹم بم، آج تک وہاں پر بچے تک معذور پیدا ہوتے ہیں، اس کے اثرات اب تک ہیں، اور وہاں پر اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی چیز پیدا بھی نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے ساری چیزیں رکھی تو ہیں، اب چاہیں تو وہ کسی کو سزا کے طور پر مسلط کر دیں. چنانچہ ایک ایک اژدہا جو ہے وہ ایسا ہے، اور وہ جب اس کو ڈستے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں، تو نہ جانے کتنے ہاتھ زمین میں وہ جاتا ہے. بعض روایت میں 70 گنا، بعض وقت 70,000 اور پھر اس کے بعد اوپر آتا ہے اور پھر ڈنگ مارتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن عام طور پر نظر تو نہیں آتا. پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر یہ سب باتیں دکھائی جاتی رہیں، لوگ سنتے رہیں، تو پھر ایمان بالغیب کیا چیز ہے؟ پھر تو دیکھ کر ایمان لایا اور اس کا کوئی اعتبار ہوتا نہیں. چنانچہ یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی گئی، بتلا دی گئی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام چیزیں واضح تھی، دوزخ کے عذاب بھی، عذاب قبر بھی اور بہت سی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ سواری پر خچر پر سوار تھے اور ایک ایسے مکان سے گزرے جہاں پانچ چھ قبریں بنی ہوئی تھیں، اور وہاں پر وہاں سے جب آپ گزرے تو آپ کا خچر بدک گیا اور زور سے بدکا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑتے. آپ نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ قبریں کب کی ہیں، تو بتایا گیا کہ شرک کا زمانہ، مشرکین ہیں. فرمایا کہ ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ جانور بتکے. تو اس لیے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اطلاعات دیں، خبریں دیں، اور ان خبروں پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. تو اس لیے چاہے ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہمارا کام یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم تک پہنچے اس پر ہم ایمان لائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اطلاع دی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شہداء سے، جو روحیں شہداء کی ہوتی ہیں، ان سے خطاب فرمائیں. لازم بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جب دنیا سے چلے گئے تو یہ خطاب ہوگا. اور شہداء کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جان دیتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ گولی سے مارا گیا، کوئی تلوار سے قتل ہوا، کوئی تیر لگا اور مر گیا. فرمایا کہ اس کو تکلیف بس مرتے وقت اتنی ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کوئی آدمی کسی آدمی کو اگر چونٹی کاٹ لے، اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک شہید آدمی کو قتل ہوتے وقت فقط اتنی سی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا. دیکھو بھائی، ایک تکلیف تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خود اذیت دے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک اچانک چوٹ لگتی ہے تو جتنی چوٹ لگنی ہوتی ہے، جس قوت سے لگنی ہوتی ہے، وہ آنے واحد میں لگ جاتی ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. حتیٰ کہ اگر ہڈی بھی ٹوٹنی ہوتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد ہی پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے اس کا کہ کیا ہو گیا، لیکن اس وقت تو معاملہ ہو چکا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے راستے میں کوئی آدمی مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، اولاً تو ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم انہیں مردہ مت کہو. ایک تو اس سے منع فرما دیا، اور مزید فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں. عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے بعد رزق حاصل کرتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ان شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جب جمع فرما کے پوچھتے ہیں، پوچھا جو شہداء ایسے جاتے ہیں کہ بھائی کوئی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی خواہش نہیں، مزے سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چرچ اگ رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی خواہش ہے، پوچھتے رہتے ہیں اللہ رب العزت. جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب تک ہم کوئی جواب نہیں دیں گے پوچھا جاتا رہے گا، تو بالآخر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ ہمارے جسموں میں داخل کر دیں، دنیا میں ہم پھر جائیں اور پھر تیرے راستے میں مارے جائیں، بس ہمیں اس کی خواہش. تو پھر سوال و جواب ان سے نہیں ہوتا، کیونکہ پھر دنیا میں آنے کا قانون نہیں ہے، جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا. اس سے الحمدللہ وہ عقیدہ بھی باطل ہو گیا جو ہندوؤں کا ہے کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں، کسی کسی کے قالب میں آ جاتی ہیں، بھوت پریت کسی کے اس میں آ گئے اور یہ فلاں کی روح بھٹکتی پھر رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جہالت کی باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ہمیں خبر دے دی، نیک آدمیوں کی روح علیین میں، علیین کتاب میں لکھنے کے بعد ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہیں، اور پھر وہ بعض نیک لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو بھی سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیا جاتا ہے، اور شہداء کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے ہی. تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں، صرف وہ آرزو کریں گے دنیا میں آنے کی، اس کے علاوہ دنیا میں آنے کی کوئی آرزو نہیں کرے. اور قانون نہیں ہے یہ کہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے. تو بہرحال اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا سے جب چلا گیا تو اس کے معاملات اب آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ابتداءً تو عالم برزخ سے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. جب قیامت قائم ہو جاتی ہے اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ اٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ، دوبارہ اپنے قبروں زندہ ہو جائیں گے، پھر ان کا معاملہ اب عالم آخر سے جڑ جاتا ہے. اب عالم برزخ کا معاملہ ختم اور عالم آخرت اور قیامت سے معاملہ تعلق جڑ جاتا ہے. تو بہرحال یہ عالم ہے مختلف، پیدائش سے پہلے انسان ایک عالم میں ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ایک ماں کے پیٹ میں وہ ایک عالم ہے وہاں رہتا ہے، اور پھر اس دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک عالم دنیا ہے، پھر یہاں اپنی زندگی گزار کر اس عالم سے منتقل ہوتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، پھر عالم برزخ میں جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے رہے گا، وہاں سے فارغ ہو کر عالم آخرت کی طرف پھر جائے گا، اور پھر عالم آخرت میں بھی فیصلہ ہونے کے بعد پھر اپنے اصلی مقام پر جنت میں یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو پھر اصل مقام آئے گا. تو بہرحال یہ سارے مراحل طے ہونے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو زارو قطار روتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ اے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور کسی بات پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے پاس آ کر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی ہے. اگر آدمی نے بآسانی اس کو طے کر لیا تو اس کے بعد کی گھاٹیاں اس سے بھی آسان ہوں گی، لیکن خدا نہ کرے پہلے ہی قدم پر وہ پھنس گیا اور اس گھاٹی میں آ کر وہ رک گیا تو اگلی گھاٹیاں اس سے بھی سخت آنے والی. اس لیے میں کیوں نہ روؤں، مجھے نہیں پتا کہ یہ گھاٹی کس طرح سے طے ہوگی. یہ ان کے معاملات ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ ہیں، عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں دے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خوف کا عالم. ہمیں تو اس قسم کی کوئی خوشخبری بھی نہیں ملی بھی بھائی، لیکن پھر اس کے باوجود غفلت کا کیا عالم ہے؟ گناہ ہے کہ کیے ہی چلے جا رہے ہیں، اور غفلتیں ہیں کہ وہ ہم پر طاری ہی ہیں اور کبھی اس غفلت سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. دنیا ہے کہ اس سے ہمارا دل بھرتا ہی نہیں، آخرت کی طرف کبھی دل جانے کو چاہتا ہی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، السلام علیک، اور سلام کر کے کہتے ہیں کہ قم فخرج، کھڑا ہو جاؤ اور نکل، یعنی روح کو خطاب کرتے ہیں، من دار التی خربتہا الى دار التی عمرتہا، روح کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اب تم نکلو اس دنیا سے جس کو تو نے خواہشات نفسانی کی قربانیاں دے کر خراب کر رکھا تھا، دنیا کو خراب کر رکھا تھا، اپنی دنیا خراب کی، خواہشات نفسانی کا خون کیا، قربانیاں دیں، لیکن دنیا کو خراب کیا، اس گھر کی طرف چلو جسے تو نے اعمال صالحہ کر کے عمرتہا آباد کر رکھا تھا. تو یہ پتہ چلا کہ اہل ایمان اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے دنیا میں دنیا کی تکلیفیں تو اٹھاتے ہیں لیکن آخر برباد نہیں کرتے اپنے. اور بعض لوگ اپنی دنیا کو تو بہت اچھا کر لیتے ہیں لیکن آخرت برباد کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا چاہے ہماری خراب ہو تو ہو لیکن آخرت خراب نہ ہو. آپ سوچئے کہ ساری دنیا ہم سے اگر راضی ہے، ہمارے حسن و جمال کی تعریف کر رہے، صاحب بڑے خوبصورت، ارے بھائی خوبصورتی ہمیشہ رہتی، ایک وقت تک ہے اور پھر اس کے بعد خوبصورتی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد انکل بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کو پوچھتا ہی نہیں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے میاں جاؤ بڑے صاحب جا کے تم جاؤ مسجد میں جا کے ذکر کرو، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے گھر والے کوشش کرتے ہیں جلدی سے گھر سے نکلے، لیکن الحمدللہ وہ لوگ ہی ہیں جن کو کوئی تکلیف ہو، ورنہ نیک لوگ اپنے گھروں میں بھی رہیں تو بھی ان کے گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ بھی کم از کم ہمارا بڑا ہمارے ساتھ ہے. ہر آدمی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال ہم نے تو اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے خوب، لیکن آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. ہمیں اللہ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی ایسی عطا فرما جو ہمارے لیے آزمائش نہ بنے، ابتلا والی نہ ہو، عافیت والی ہو، اور آخرت بھی اچھی فرما دے. دنیا کی نعمتیں بھی عطا ہو جائیں، آخرت کی نعمتیں بھی عطا ہوں، مانگو تو یہی، لیکن خدا نہ کرے اگر کسی وجہ سے تکلیف آ جائے تو پھر اس پر واویلا نہ کرو، بے صبری نہ کرو. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ساری تکلیفیں میرے لیے رہ گئی تھی، ساری مصیبتیں مجھے ہی اٹھانی تھیں، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا. ابھی کل ہی ایک خاتون ایک مسئلہ بچارہ پوچھنی تھی، پھر اپنے گھر کی تکالیف کا ذکر کیا تو وہ یہی بات کہتے کہ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا. میں نے کہا کہ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں، انسان تو ہے ہی خطاؤں کا پتلا، کون آدمی ایسا جو گناہ جس سے سردرد نہیں ہوتے. آدمی کو سر تپا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بس رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے کہ اللہ میں تو سر سے لے کے پیر تو گناہوں میں ڈوبا ہوں. اگر آپ کا فضل شامل حال نہ رہے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے. اس لیے آدمی کو ایک تو یہ کہ اپنے قصور کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنی آخرت کی آبادی کی فکر کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس سلسلے کی بعض روایات دیگر بھی ہیں، ان کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اور ایک بات یہ سمجھے، میں نے پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا کہ اہل ایمان کو تو خوشی کا موقع ہوتا ہے موت، موت جو ہے وہ خوشی کا گھبرانے کی چیز نہیں، اس لیے فکر مند زیادہ نہ ہو. اور اپنے ایک تو اعمال کو درست کر لو، اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کر لو. ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھو بھائی، کتے بلی جانور ہیں، لیکن آپ ان کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں، کوئی دودھ پلا دو بلی کو، آپ کے گھر سے جاتی نہیں، آپ کو دیکھے گی میاؤں میاؤں کرے گی، پاؤں میں لوٹے گی پوٹے گی ہے. اور اسی طریقے سے کتا ہے تو وہ بھی دم ہلاتا ہلاتا آتا ہے. کیوں؟ آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا اس کو دیا، ایک اس کو تھوڑا سا دودھ پلا دیا، اس کی خدمت کر دی ذرا سی. ہم رات دن صبح شام اللہ کے نہ جانے کتنی نعمتیں اپنے مالک سے حاصل کرتے ہیں، تو کیا اس کتے سے بھی گئے گزرے جو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے؟ ہم تو انسان ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے احسانات کے معاملے کرتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے ہیں ان پر عمل کریں. یہ شکر کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ ترین، کہ جس جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں، خالی احکام مسجد تک نہیں ہوتے، مسجد میں آؤ تب بھی اللہ کے بندے بن کر رہو، مسجد سے باہر نکلے تو بھی اللہ کے بندے بنو، گھر میں جاؤ تو بھی اللہ کے بندے بن کر رہو، ہر مقام پر. دین شریعت تو ہمارے لیے ہر حال میں ہے، ایسا تھوڑی کہ مسجد میں آئے تو اور حکم ہے، مسجد سے نکل گئے اور حکم ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ یہ ادب کا اور اعلیٰ مقام ہے، جب آ گئے تو اس کا ادب احترام یقیناً گھر سے زیادہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن احکام شریعت جہاں جس طرح سے متوجہ ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں بندگی بجا لانی چاہیے. تو یہ جانور پہچانتے ہیں اپنے مالک کو، تو کیا ہم اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے بھائی؟ اب اگر کوئی آدمی ہمیں اس لیے برا کہتا ہے کہ میاں یہ اپنے اللہ کی بہت فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بہت فرما برداری کرتے ہیں، اس نے اپنی شکل و صورت بھی ویسی بنائی ہوئی ہے، اپنے طریقے بھی ویسے بنا رکھے ہیں، تو کیا ہم اس آدمی کی بات کہنے سے ان طریقوں سے ہٹ جائیں بھائی؟ بتائیے. اس لیے میرے عزیز بھائیو کچھ سوچو، یہ تو بہرحال دنیا ختم ہو جائے گی، آج کا بچہ کل جوان، آج کا جوان کل بوڑھا، اور آج کا بوڑھا قبر میں، اور بوڑھا کیا جوان بھی قبر میں چلا جاتا ہے، بچہ بھی چلا جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے بےچارے باہر نہیں آتے کہ پہلے ہی مر جاتے ہیں، بعض آتے ہی مر جاتے ہیں، بعض کچھ اور وقت بعد مر جاتے ہیں. یہ سب تو دنیا چل رہی ہے، ہمارا وقت کب آنے والا ہمیں اس کا علم نہیں، اسی لیے اپنی تیاری مکمل رکھو. میں نے بار بار اس بات کو اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں بزرگوں کی باتیں سن کر حوصلہ ملے. تو ایک تو یہ کہ بعض بزرگان بھی فرماتے تھے کہ میں موت کا 30 سال سے انتظار کر رہا ہوں، جب چاہے آ جائے، نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں. اسی طریقے سے مرنے کا میں نے کہا کہ زیادہ فکر کی بات نہیں، اپنے مالک سے تعلق اچھا رکھو، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں شکر ادا کرو. خدا نہ کرے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس تکلیف کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار کرو، اللہ سے مدد بھی مانگو، اور ساتھ میں صبر کرو، شکوہ نہ کرو. مثلا خدا نہ کرے حالات خراب ہو گئے، نوکری نہیں ہے، پریشانی کی زندگی ہے، بلا شبہ پریشان ہو جاتا ہے انسان، اپنے گھر میں تکالیف ہے. اب یہ نہ کہو کہ یا اللہ تو نے مجھے سب کو دے دیا مجھے نہیں دیا، وہ فلاں بھی کھا رہا ہے فلاں بھی کھا رہا ہے، اس کو دیکھو اتنا دے دیا، اتنی نافرمانی بھی کر رہا ہے پھر بھی اس کو دیے جا رہا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مجھے نہیں دے رہا. اس قسم کی باتیں نہ کرو. نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اگر نہ دے تب بھی پڑھیں گے، بندگی تو یہی ہے، وہ اگر دے تب بھی پڑھیں گے، نہ دے تب بھی پڑھیں گے، کیونکہ بندگی سے تو آدمی نہیں نکلتا. یہ تو نہیں کہ کھانے کو نہیں دیں گے وہ اللہ عبادت بھی نہیں کریں گے. ماں اگر پیار کرے تب بھی وہ ہماری ماں ہے، نہ کرے تب بھی وہ ہماری ماں ہے، ماں ہونے سے تو نہیں نکلتی. اسی طرح رب ہمارے رب ہی ہیں، چاہے وہ ہمیں بعض اوقات جو ہے ماں تھپڑ بھی مارتی ہے، اور یہ تھپڑ بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح میں تجھ سے محبت کرتی ہوں تو کبھی کبھی تجھے تھپڑ ماروں گی، یہ میرا حق ہے، اسی طرح ہمارے رب کا بھی ہم پر حق ہے کہ جس طرح وہ ہمیں کھانے کو دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، کبھی کبھی اللہ رب العزت بندے کو بیدار کرنے کے لیے غفلت سے اس کو تھپڑ بھی لگاتے ہیں، اور یہ بھی اس کی رحمت ہے، شفقت ہے، تاکہ بندہ بیدار ہو جائے، تاکہ راہ راست پر آ جائے، تاکہ سمجھ جائے. اس لیے نہیں کہ ہم سے دشمنی ہے اللہ کو، اس لیے زیادہ گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ سے بس تعلق اپنا مضبوط رکھو. ایک تو تعلق مضبوطی کا یہ ہے کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھو، ہر حال میں کوئی مصیبت آ جائے فوراً اللہ سے رجوع کرو، کوئی نعمت آ جائے فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، اسی طریقے سے اور دیگر معاملات میں اللہ سے رجوع کرو. ایک تو یہ، بس انشاءاللہ اگر یہ معاملہ رہے گا تو موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں اس کے استقبال کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور اس کا استقبال ایسا کرتے ہیں جیسے دنیا میں کسی کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، اور استقبال کیا جاتا ہے کہ آج بھی ہمارے فلاں عزیز آ رہے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں. خاص کر بچپن کا زمانہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ ہماری خالہ آ رہی ہیں، ہماری نانی آ رہی ہیں، دادی آ رہی ہیں، کوئی اور عزیز رشتہ دار آتا ہے، خوشی کا زمانہ ہوتا ہے. پھر آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے، مادیت میں پھنستا جاتا ہے، تو خوشیاں بھی ختم ہوتی جاتی ہیں. آہستہ آہستہ تجربہ ہو جائے گا، جو نوجوان ہیں ابھی تو بہت زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر آدمی کہتا ہے کہ پہلے عید میں بڑا مزہ آتا تھا، اب نہیں ہے. ارے بھائی، عید تو اب بھی ویسی آتی ہے، اب ہمارے دل میں مزہ نہیں رہا. پہلے گھر میں بڑی محبت تھی آپس میں بہن بھائیوں میں، اب محبت نہیں رہی. یقیناً دیکھیں، شادی سے پہلے بڑی محبتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو، چیز بھی لا رہا تو لا کے سب بہن بھائیوں کو لا کے کھلائے گا. شادی ہو گئی، اب کوشش کرتا چھپا کے لے جاؤں، کوئی دیکھ نہ لے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ جو ان مراحل سے گزر رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن بعض ایسے نوجوان، بعض بچے جو ابھی ان مرحلوں سے گزرے نہیں، ابھی ان کی بے فکری کی زندگی ہے، بادشاہت والی زندگی گزار رہے ہیں. آج کل کے تو بادشاہ بھی فکر مند ہوتے ہیں، لیکن بچے بہرحال ایسے بادشاہ ہوتے ہیں کہ انہیں فکر نہیں ہوتی. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے شعور کا زمانہ آتا جاتا ہے، پہلے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، بچپن میں سمجھ میں بھی نہیں آتا موت کیا چیز ہے، لیکن ایک وقت جب آتا ہے تو پھر سب چیزوں میں ڈر لگنے لگتا ہے. پہلے بہت تیز موٹر سائیکل چلاتا تھا، اب بڑا دیکھ کے چلاتا ہے کہیں لگ نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے. تو یہ سارے زمانے مرحلے وار آتے رہتے ہیں. تو اسی لیے جب وہاں آدمی جب پہنچتا ہے تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو بھائی خوشی کا موقع ہے. کسی کی ماں اگر انتقال کر گئی تو جلدی سے ماں سے جا کے ملاقات ہوگی. حضرت فاطمہ کیوں خوش ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کوئی بات کہی، رونے لگی، پھر دوبارہ آپ نے کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی. ہتائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ فاطمہ، مجھے نہیں بتاؤ گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا بات کہی؟ کہا کہ نہیں، یہ راز میں نہیں بتا سکتی. ہاں بالکل، جب قریب وقت آ گیا تو اس وقت پھر حضرت عائشہ نے دوبارہ پوچھا، غالباً یہ خود بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو یقیناً ایک بیٹی کے لیے تکلیف دہ چیز ہے، اس لیے وہ روئیں. اور جب آپ نے ان کو دیکھا کہ رو رہی ہیں، تکلیف پہنچی اس بات سے، آپ نے فرمایا تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے میری ملاقات تم سے ہوگی. چنانچہ 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مرنے والے الحمدللہ باہم اگر ایمان کا رشتہ ہو تو یہاں سے جا کر ملیں گے، ملاقاتیں ہوں گی. اب کیسے مزے کی بات ہے اگر ہمیں اس پر یقین ہو جائے، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، بڑی محبت تھی باپ سے، تو مرنے کے بعد باپ سے ملاقات ہو جائے گی، ماں سے ملاقات ہو جائے گی، پھوپھیاں گئیں، دادیاں گئیں، نانیاں گئیں، بہت سارے عزیز گئے ہوئے ہیں، تو اجنبیت تھوڑی رہے گی، اور وہ ہمارا استقبال کریں گے، اور پھر پوچھیں گے ہاں بھائی اور کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کی بچی کی شادی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو بعض کی بتائیں گے ہاں بھائی شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، تو بتائیں گے ہو گئی، اس کے تو اتنے بچے بھی ہو گئے. اور پھر کہیں گے اچھا فلاں عزیز، کہیں گے اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تم سے نہیں ملا. اوہو، پھر افسوس کریں گے ہم تک نہیں پہنچا، اس کا مطلب دو رخ میں چلا گیا. لیکن جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے، انشاءاللہ ایمان والوں کا معاملہ آسان. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ثابت قدم رکھے مرتے دم تک. اور کوشش کرو، دیکھو دنیا سے، ساری دنیا اگر ناراض ہو جائے لیکن اللہ راضی ہو تو سودا مہنگا ہے سستا؟ بتائیے، سستا ہے نا. اللہ تعالیٰ راضی ہو، ساری دنیا بھلے ناراض ہو جائے، پیش نظر تو مرضی ہے، جانا نہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھو، ساری دنیا اگر ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اور دوسری طرف یہ سمجھو کہ ساری دنیا راضی ہے آپ سے لیکن اللہ میاں ناراض، اللہ تعالیٰ ناراض، یہ کیسا معاملہ ہے؟ معاملہ تو اللہ سے پڑھنا ہے، قبر میں ہمارا ساتھ کون دے، واسطہ کس سے پیش آئے گا؟ اللہ رب العزت سے تعلق کام آئے گا بس، باقی سب تعلق تو جدا ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، اسی طرح بیوی شوہر سے، بھائی بہن سے، سب جدا ہو جاتے ہیں، بہت محبت ہے لیکن کوئی کسی طرح قبر میں دفن نہیں ہوتا، سب واپس، لیکن اعمال ساتھ جائیں گے، اور پھر وہاں پر جن کے لیے ہم نے جو کچھ اعمال کیے ہیں وہاں وہ کام آئے گا. حضرت رابعہ بصری کا بتایا تھا نا کہ جب ان سے سوال جواب کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ مجھے اپنی بندی سمجھتے ہیں کہ نہیں. تو یہ تعلق اگر دنیا میں قوی ہوگا تو اس قسم کا ناس کی بات کہہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کا یقین بھی عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. آج اس زمانے میں قبر کے عذاب کے منکر ہیں لوگ. اس لیے انشاءاللہ اس سلسلے میں اللہ چاہ تو آئندہ جمعہ کچھ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بوڑھوں کو، اے اللہ ڈھیر عمروں کو، سب کو ہم کو اے اللہ دنیا کی بھی خوشیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ ہم آپ سے یہاں بھی عافیت کے طلبگار ہیں اور آخرت میں بھی یا اللہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی نعمتیں اے اللہ جو آپ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اے اللہ جس جو کسی کے دل پر بھی سے نہیں گزری، جس جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، جو کانوں نے سنی نہیں، اے اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہمیں عطا فرمائے. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آنے والوں کو یہاں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے اے اللہ فائدے دنیا اور آخرت یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. الہ العالمین ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دیجئے، ہمارے دلوں کو کھول دیجئے، انشراح صدر فرما دیجئے، شرح صدر فرما دیجئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اے اللہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعلق مضبوط فرما دیجئے. اے اللہ اپنے سے تعلق ہمارا قوی فرما لیجئے. یا اللہ ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری عزیزہ ہیں، ایک بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرما دے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دے، اور جو بیماریاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دور فرما دے. اسی طریقے سے ایک اور خاتون بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، اللہ سب کے گھروں سے بیماریوں کو نکال دیجئے، بیماریوں کو دور فرما دیجئے اور عافیت نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین جو لوگ اپنے معاش کی طرف سے پریشان ہیں ان کی معاشی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے ہمارے متعلقین نے، دوست احباب نے، بہت سو نے بہت سی دعاؤں کے لیے کہا ہے. آپ سب کی حاجتوں کو، دعاؤں کو اے اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دیں. جن کے والدین ہیں اے اللہ انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ والدین کو اپنی اولاد کے حقوق جاننے کی اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے، دین پر چلانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم ہی صرف دین پر نہ چلیں بلکہ ہمارے پورے گھرانے کو دین پر چلنے والا بنا دے، ہمارے پوری برادری کو اور خاندان کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہمیں اکٹھا رکھا، جنت میں بھی اللہ ہم سب کو اکٹھا فرما دے. الہ العالمین ہمارے جتنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی چلے گئے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی مغفرت کاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.